کے لیے اللہ کا پیغام
القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجهنا اللہ تعالی
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کو رہبانیت کے حوالے سے منع کیا کہ یہ رہبانیت اللہ نے نہیں لکھی, اللہ کو مطلوب نہیں ہے, یہ تم نے خود ہی شروع کر لی ایک بدعت. نیت تمہاری اچھی تھی کہ اللہ کو راضی کرو گے, لیکن اس کے بعد پھر جو راہب خانوں میں جس طریقے پر تم نے غلط کام کیے ہیں, زنا کیے ہیں, ناجائز بچے پیدا ہو گئے ہیں, ان کے تم نے قبرستان بنائے, اور جس طرح سے تم نے دنیا داری بعد میں کی ہے اور جا جا کر لوگوں سے نذرانے لیے ہیں, فرمایا کہ رہبانیت شروع کی پھر تم نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس حوالے سے خاص تربیت کی کہ کہیں ان میں بھی رہبانیت کا کوئی کسی قسم کا کوئی شوق یا ذوق نہ پیدا ہو جائے, چونکہ نیکی بھی ایک جذبہ ہے اور ہر جذبہ اندھا ہوتا ہے, تو ممکن ہے کہ نیکی کا جذبہ بھی حد سے آگے بڑھے اور انسان نیکی کے جذبے میں کچھ ایسے کام بھی شروع کر دے جو کہ خلاف فطرت ہے. اللہ کے رسول گھر پر نہیں تھے, تین صحابی آئے, حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے معمولات کیا ہیں, کہا کہ پوچھا روزے رکھتے ہیں نفلی, کہا کہ رکھتے ہیں, کبھی رکھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں. اچھا پھر پوچھا کہ کیا رات کو نفل پڑھتے ہیں, کہا جی پڑھتے بھی ہیں اور رات کو سوتے بھی ہیں. اب اس کے بعد آپس میں کہا کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں, بخشے بخشائے, انہیں زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں. ایک نے کہا کہ میں آئندہ کبھی بھی رات کو نہیں سوؤں گا, ہمیشہ پوری رات نفل پڑھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا میں کبھی افطار نہیں کروں گا, ہمیشہ روزے سے رہوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, اللہ اللہ کروں گا. وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول اسی اثنا میں آ گئے, اور ویسے آپ ہمیشہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں, اس موقع پر آپ نے ان کی اصلاح کے لیے ایک خاص جلالی انداز اختیار فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں, لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں, اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں, اور میں نے شادی بھی کر رکھی ہے. جس نے میرے طریقے کو چھوڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے رسول نے ہمیں فطری دین دیا ہے, متوازن دین دیا ہے. اللہ کے رسول متوازن ماڈل ہے, کسی فطری جذبے کو کچلا نہیں ہے, اس فطری جذبے کو صحیح رخ کے اوپر چینلائز کیا ہے, صحیح رخ پر اس کو گامزن کیا ہے. اس طریقے پر اللہ کے رسول نے اس امت میں رہبانیت کے رجحان کی بڑی زوردار نفی کی. اب اس کے بعد اہل کتاب کے لیے خوشخبری ہے, عیسائیوں کے لیے خوشخبری ہے خاص طور پر, کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. عیسائی جب اللہ کے رسول آئے تو مومن تھے. کیوں؟ مومن وہ ہوتا ہے جو کہ ہر نبی کو مانے. عیسائی تمام نبیوں کو مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا, تو وہی مومن تھے. فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ہر نبی پر, اتقوا اللہ, اللہ کی نافرمانی سے بچو, وآمنوا برسولہ, اور ابھی مان لاؤ اس رسول پر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یوتکم کفلین من رحمتہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے دے گا. تم پہلے بھی مومن تھے, اس کا بھی حصہ ملے گا, اور اب پھر ایمان لاؤ تاکہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے. ایمان کیا ہے؟ ہر نبی پر ایمان لانا. اب آخری نبی آ گئے ہیں, ان پر بھی ایمان لاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے دے گا. وَيَجْعَلَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, تمہیں وہ نور دے دے گا کہ تم جس کی مدد سے پورے صراط کے تاریک مرحلے پر سے گزر جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. لِئَلَّا يَعْلَمَ أَحَدُ الْكِتَابِ, تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں کسی چیز پر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہیں اب بھی اللہ ان پر فضل کرنے کو تیار ہے بشرطے کہ وہ آخری رسول پر ایمان لے آئیں۔ تو اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ وہ اب اللہ کے فضل میں کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور بے شک فضل تو اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے، یُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ اللہ جس کو چاہے گا اپنا فضل دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ المجادلہ، سورہ حدید میں ہم نے بھی یہ بات سمجھی کہ اللہ کے رسولوں کا مقصد تھا اللہ کے دین کا غلبہ، دنیا میں عدل کا قیام، اور یہ عدل کا قیام بغیر جماعت کے ممکن ہے ہی نہیں۔ دو جماعتیں دنیا میں ہوں گی، ایک حزب اللہ اللہ کی جماعت جو کہ عدل قائم کرنے کی کوشش کرے گی، اور ایک اس کی مخالف جماعت ہوگی حزب الشیطان جو عدل کا رستہ روکنے کی کوشش کرے گی۔ سورہ مجادلہ میں اب اللہ تبارک و تعالی حزب اللہ اور حزب الشیطان ان دونوں جماعتوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ پہلی چار آیتوں کا تعلق حزب اللہ سے ہے اور آخری آیت کا تعلق بھی حزب اللہ سے ہے۔ پہلی چار آیتوں کے بعد جو دو آیتیں ہیں ان میں اس حزب الشیطان کا ذکر ہے جو کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کر رہی ہے۔ اسی طریقے پر آخری آیت سے پہلے جو دو آیتیں ہیں ان میں بھی جو کھلم کھلا حزب الشیطان ہے اسی کا ذکر ہے۔ درمیان کی 13 آیتیں ہیں کہ جن میں مخفی حزب الشیطان، منافقین، چھپی ہوئی حزب الشیطان جو آستین کے سانپ ہے، جو اندر گھس کے نقصان پہنچا رہی ہے، اس حزب الشیطان کی کچھ خرابیاں، کچھ اس کی علامات، کچھ اس کی برائیاں بیان ہوئیں۔ اب سب سے پہلے حزب اللہ کے اوصاف پہلی چار آیات میں۔ واقعہ ہے یہاں پر ایک خاتون کا، حضرت خولہ بنت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کے بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر اوس بن صامت بوڑھے ہیں اور انہوں نے غصے میں مجھ سے زہار کر لیا ہے، کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے ایسے حرام ہو جیسے کہ ماں حرام ہوتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ دور جاہلیت میں اگر کوئی اس طرح سے کہہ دے، زہار کر بیٹھے کہ تمہاری پشت میرے لیے ماں کی پشت کی طرح ہے، زہر کہتے ہیں پشت کو، ایسے کہہ دینا زہار ہے، تو اب وہ ہمیشہ کے لیے وہ اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ کیا حکم ہے شریعت کا، کہ کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا، لہٰذا تم اپنے شوہر سے رہتی اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا میرے بچے چھوٹے ہیں، رل جائیں گے، شوہر میرا بوڑھا، اسے میری خدمت کی ضرورت ہے، آپ میرے مسئلے کے حوالے سے کوئی رستہ نکالیے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، کوئی رستہ نہیں، ابھی حکم نہیں آیا، اور تم علیحدہ ہو جاؤ اپنے شوہر سے۔ اب اس خاتون نے اللہ کے رسول سے باقاعدہ بحث کی، جھگڑا کیا، لیکن اس قدر ادب سے بات کی کہ بہت دھیمی آواز سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے وہ اللہ کے رسول سے بحث کر رہی تھی لیکن مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ نے ان کی آواز سن لی، قد سمع اللہ، آغاز اس سے ہوتا ہے اللہ نے ان کی آواز سن لی۔ یہ خاتون حزب اللہ میں سے تھی، کوئی اور ہوتا حزب الشیطان کا فرد تو وہ باہر جا کے شور شرابہ کرتا، صحیح فورم پر بات نہ کرتا، کہہ رہا دیکھو جی یہ کیسا اسلام ہے، کوئی خیال نہیں ہے بوڑھے میرے شوہر کا، کوئی خیال نہیں ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا، یہ ہوتا ہے غلط طریقہ۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ صحیح فورم پر جہاں فیصلہ ہو سکتا ہے وہیں پر بات کی جائے، وہاں پر چاہے تھوڑا سا جھگڑا بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ادھر ادھر باتیں کرنا، خسر خسر کرنا اور صحیح فورم پر بات نہ کرنا، یہ اصل میں جو طریقہ ہے لوبینگ کا، یہ انتہائی منافقانہ طریقہ ہے۔ اس خاتون نے صحیح فورم پر بات کی، گو کہ بعد میں تھوڑا سا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جھگڑا بھی ہو گیا، پوری سورت کا نام ہے جھگڑا مجادلہ، لیکن چونکہ خاتون نے صحیح جگہ پر بات کی تھی اللہ نے دین اینڈ دیر اس خاتون کا مسئلہ حل کر دیا، عین جبکہ وہ اللہ کے رسول سے خاتون بحث کر رہی تھیں، اسی وقت سورہ مجادلہ کی چار آیتیں پہلی نازل ہوئیں، خاتون کا مسئلہ حل کر دیا گیا۔ عمر فاروق اپنے دور میں ایک دن جا رہے تھے، اس وقت یہ خاتون بہت بوڑھی ہو چکی تھی، انہوں نے بلایا، عمر فاروق ان کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان خاتون نے دیر تک ان کو نصیحت کی، تو لوگ نصیحتیں کی، لوگ ناراض ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ کیوں ایک بڑھیا کی اتنی لمبی باتیں سن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا خاموش، تمہیں پتہ نہیں یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی آواز اللہ نے سنی عرش پر اور اللہ نے فوراً اس کے مسئلے کا حل نازل کیا، یہ وہ خاتون ہے، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، سن لی بات اللہ نے اس خاتون کی جو اے نبی آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے حوالے سے، وتشتكي الى الله، اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی، اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر رہی تھی، واللہ يسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ اے نبی تم دونوں کی بحث کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، سن لو تم لوگوں میں سے وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ظہار کر بیٹھے ہیں، ما ہن امہاتہم، تو وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللائی ما ہن امہاتہم، وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ بَزُورًا، اور بے شک وہ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہے اور جھوٹی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، تو تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھے ہیں، ثم يعودون لما قالوا، اور پھر جو کچھ کہا ہے اس کو لوٹانا چاہیں، دوبارہ اپنی بیویوں سے رجوع کرنا چاہیں، اب کفارہ کیا ہے، فتحریر رقبۃ من قبل ان يتماسا، ایک گردن کا آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں، یہ ہے کفارہ، یہ غلام کو آزاد کرو، ایسی سزا اللہ نے دی کہ آئندہ کوئی ظہار کرے نہ، بقول ڈاکٹر سار احمد کے غصہ بہت چالاک ہوتا ہے، بہت دیکھ کے آتا ہے، اگر سامنے والا تگڑا ہے تو غصہ نہیں آئے گا، اور اگر سامنے والا کمزور ہے تو بہت غصہ آئے گا، بہت چلاک ہوتا ہے غصہ، تو پتہ ہو کہ مجھے ظہار کے بعد اب ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا تو پھر کبھی انسان ظہار نہیں کرے گا، اور اگر پتہ ہو کچھ ہوگا ہی نہیں تو اس کو بہت غصہ آئے گا، اس کو بہت ظہار کرے گا، تو اللہ نے کہا کہ ایک غلام کو آزاد کرو اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں، ذالکم توعدون به، تمہیں اس کا بات کیا جا رہا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، فمن لم یجد، تو جو کوئی بھی یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ غلام کو آزاد کر سکے، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو دو مسلسل مہینوں کے روزے رکھنے ہوں گے اس سے پہلے کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں، فمن لم یستطع، اور جس کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکے، بیمار ہے بوڑھا ہے، فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، تو پھر کھانا کھلانا ہوگا 60 محتاجوں کو، ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پہ، ہر وقت اللہ اس کے رسول تمہیں یاد رہیں، اور پھر تم کبھی بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی نہ کرو، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدیں ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تھی چار آیتیں کہ جن میں حزب اللہ کی ایک فرد خاتون کا ذکر، ان کے اچھے طرز عمل کا ذکر، ان کی تحسین، اب دو آیتوں میں جو کھلم کھلا حزب الشیطان ہے اس کا ذکر، اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، قُبِتُوا كَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وہ ذلیل ہوں گے جیسے کہ وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے واضح آیتیں نازل کر دی ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اس روز روز قیامت اللہ ان سب کے سب کو اٹھائے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور پھر انہیں بتا دے گا جو بھی انہوں نے عمل کیا، أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، اللہ نے تو ان کے عمل کو گن گن کے لکھ لیا تھا لیکن وہ عمل کر کر کے بھول گئے تھے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ اب اس کے بعد 13 آیتوں میں جو مخفی حزب الشیطان ہے، سب سے زیادہ بدترین کردار کے لوگ منافق، ان کا ذکر 13 آیتوں میں ہے، فرمایا الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض, کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم, نہیں ہوتی کوئی خفیہ سرگوشی تین کے درمیان مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے. منافقین صحیح فورم پر بات نہیں کرتے تھے, ادھر ادھر خسر پھسر کانا پھوسی, دوسروں کا ذہن خراب کرنا. وہ بھائی مجھ سے آ کے بات کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا, جاؤ بات کرو جا کے امیر سے, امیر کو اختیار ہے. اگر واقعی امیر نے غلطی کی ہے تو اصلاح کر لے گا یا تمہیں مطمئن کر دے گا. تم یہاں پر آ کر کیوں لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہو؟ لیکن یہ کردار ہوتا ہے جو جماعتوں کے اندر ہوتا ہے, منافقانہ کردار, اس کو کہتے ہیں نجوہ. کسی بھی اجتماعیت کی غیبت, بظاہر بڑے خیر خواہ بن رہے ہوتے ہیں, بس جی انہوں نے تو پوری جماعت کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ان میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے. اچھی خاصی جماعت چل رہی تھی, جب سے امیر بنے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, بظاہر بڑے خیر خواہ بن رہے ہیں, حقیقت میں جماعت کی جڑیں کھود کے دوسروں کا ذہن خراب کر رہے ہیں. بھائی اگر کوئی گڑبڑ ہے تو جاؤ جا کر صحیح فورم پر بات کرو تاکہ اصلاح ہو. تو فرمایا کہ نہیں ہوتا نجوہ تین کا مگر یہ کہ ان میں ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے. بلا خمسۃن اللہ ہوا سادسہم, اور نہیں ہوتا نجوہ پانچ کے درمیان مگر ان کا چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر اللہ ہوا معہم اینما کانوا, اور نہ ہی وہ اس سے کم ہوتے ہیں, تین سے کم ہوں گے تو دو ہوں گے, اور نہ ہی اس سے زیادہ ہوتے ہیں مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه, اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے. ان اللہ بكل شيء عليم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى, اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو نجوہ سے منع کیا گیا تھا کہ بھائی یہ خفیہ سرگوشیاں خفیہ مشورے مت کرو. ثم يعودون لما نهوا عنه, اور پھر وہ دوبارہ وہی کچھ کر رہے ہیں کہ جس سے ان کو روکا گیا تھا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ, اور وہ آپس میں مشورے کرتے ہیں گناہ کی باتوں کے لیے, زیادتی کی باتوں کے لیے, اور رسول کی نافرمانی کے لیے. وَإِذَا جَاءُوكَ, اور جب اے نبی آپ کے پاس وہ آتے ہیں, حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ, آپ کے حق میں ایسی بات کہتے ہیں جیسی بات کہ اللہ نے نہیں کہی. اللہ نے تو اپنے حبیب پر درود بھیجا ہے, سلام بھیجا ہے, اور یہ بدبخت آ کر کہتے تھے السلام علیکم, کہ آپ پر موت آئے معاذ اللہ. اور جب پوچھا جاتا یہ کیا تم نے گستاخی کی ہے, تو کہتے تھے کہ آپ کے کانوں کے اندر گڑبڑ ہے, ہم نے تو السلام علیکم کہا تھا. تو اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے حق میں وہ بات کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی. وَيَقُولُونَ اِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ, آپ کے حق میں وہ بات کہتے ہیں جو اللہ نے آپ کے حق میں نہیں کہی. وَيَقُولُونَ, اور کہتے ہیں, فی انفسہم, اپنے جیوں میں, لولا یعذبنا اللہ بما نقول, کہ اللہ نے ہمیں ہمارے اس کہنے پر عذاب کیوں نہیں دیا, ہم نے رسول کی شان میں گستاخی کی, اگر یہ سچے رسول تھے ہماری زبان پہ چھالا پڑ جانا چاہیے تھا, ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. حالانکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اصلاح کے لیے, فوری نہیں پکڑتا. فرمایا حسبہم جہنم, جہنم ان کے لیے کافی ہے, یصلونہا, اس میں داخل ہوں گے, فبئس المصیر, اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا تناجیتم, جب بھی تم آپس میں سرگوشیاں کرو, فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول, تو کبھی بھی سرگوشی نہ کرنا گناہ کی بات کے لیے, زیادتی کی بات کے لیے, اور رسول کی نافرمانی کے لیے. وتناجوا بالبر والتقوى, ہمیشہ سرگوشی کرنا نیکی کے کام کے لیے, تقوی کے کام کے لیے. تنہائی میں جا کے اس کو کہنا کہ بھائی کچھ نیکی بھی کرو, سب کے سامنے کہوں گا شاید تمہیں سب نے توہین محسوس کرو, اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے, اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دیتے, تم تو یہ کام بھی کر سکتے ہو, یہ نیکی بھی کر سکتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ, یہ نجوہ دراصل شیطان کی طرف سے ہے. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ وہ اس سے اہل ایمان کو غمگین کرے, اور بلا شبہ مخلص کارکنوں کے دل پر کیا گزرتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی محنت سے دعوت سے لوگوں کو جماعت میں لایا گیا ہے, اور اب یہ گروپ ہے جو کانا پھوسی کر کر کے ان کے ذہن خراب کر رہا ہے, ان کے ذہنوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے. تو جہاں وہ ان کے ٹولے کو دیکھتا ہے کہ کسی نئے ساتھی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو مخلص جو ساتھی ہوتے ہیں واقعتاً ان کو صدمہ ہوتا. فرمایا یہ نجوہ شیطان کی طرف سے ہے تاکہ یہ غمگین کرے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے. وليس بضارهم شيئا الا باذن الله, اور وہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا شیطان مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے. کیوں غمگین ہوتے ہو اے مخلص ساتھیو, اے مخلص تحریک کے کارکنوں, غمگین نہ ہو. شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر وہی پہنچائے گا جس کا اللہ عزت دے گا, جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ تقویم میں, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں جس کی اجازت ہوگی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. منافقین مجلس میں آتے تھے, اجتماع میں آتے تھے, آ کر ایک تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے تاکہ دوران اجتماع بھی کوئی نہ کوئی کونی مار کر, کوئی نہ کوئی چھوٹا سا فکرہ چست کر کے اجتماع کی کارروائی پہ تبصرہ کر سکیں, رسول کی بات اس کا مذاق اڑا سکیں. دیکھو پھر وہی بات آ گئی, دیکھا یہ پھر وہی کہہ دیا, اسی لیے بلایا تھا انہوں نے, بھئی یہ تو یہ ہوتا رہے گا, یہاں تو بار بار پیسے مانگا جاتا رہے گا, بار بار نکلنے کے لیے کہا جائے گا. بس چھوٹا سا فکرہ کہہ دیا تاکہ جو پوری ایک تقریر ہو رہی ہے اللہ کے رسول کی اس کے اثر کو ڈائلوٹ کر دیں. اور جب اجتماع ختم ہو جاتا اللہ کے رسول کہتے بھائی ٹھیک ہے برخاست مجلس, پھر جاتے نہیں تھے, بیٹھے رہتے تھے تاکہ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں آج کے اجتماع کی کارروائی سے, گفتگو سے کوئی اس کا ذہن کے اندر ایمان پیدا ہوا ہے, اس ایمان کو ختم کر کے اٹھے. اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے پابندی لگائی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کھل کے بیٹھو, فسحوا تو کھل کے بیٹھا کرو, ساتھ ساتھ جڑ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. یفسح اللہ لکم, اگر تم کھل جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. فَإِذَا قِيلَ انشُذُوا, اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ, محفل ختم, جاؤ گھروں کو, فَانشُذُوا, تو پھر اٹھ جایا کرو. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا, پھر بلند کر دے گا تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, اور وہ کہ جنہیں علم دیا گیا درجوں کے اعتبار سے. تم اللہ کے رسول کے کہنے پر اٹھو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کر دے گا درجوں کے اعتبار سے. واللہ بما تعملون خبیر, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. پھر منافقین اللہ کے رسول کا وقت برباد کرتے تھے, تنہائی میں آپ کے پاس آ جاتے, جی مشورہ کرنا ہے. مقصود کیا ہوتا تھا؟ تاکہ لوگوں پر تاثر دیا جائے کہ ہمارے اللہ کے رسول سے خاص مراسم ہیں, ہمارے ان سے خاص سرگوشیاں ہوتی ہیں, ہم خاص ان سے وقت لیتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, لوگوں کے سامنے نماز کے دوران حجرے سے اللہ کے رسول کے ساتھ نکل رہے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ اسے بڑی قربت حاصل ہے. محفل میں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں, چلے گئے قریب جا کر سرگوشی شروع کر دی, گفتگو اللہ کے رسول سے کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ دیکھیں یہ تو بڑا قریبی ہے اللہ کے رسول کا ساتھی, اس کی تو خاص راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول کو اس قسم کی حرکتوں سے تکلیف ہوتی تھی, لیکن اللہ کے رسول میں انتہائی مروت تھی اور آپ کچھ کہتے نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے مسئلے کو حل کیا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا ناجیتم الرسول, جو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خفیہ علیحدگی میں مشورہ کرو, فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, صدقہ تو اپنا مشورہ کرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ دو. ہم آج کی اصطلاح میں کہیں گے اللہ نے ٹیکس لگا دیا, کہ پہلے ٹیکس دو اور پھر جا کے اللہ کے رسول سے سرگوشی کرو. ذالک خیر لکم واطہر, یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا, اور اگر تم صدقے کی رقم نہ پاؤ, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب وہ لوگ جو صرف اللہ کے رسول کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے یہ حرکت کرتے تھے, اب جب دیکھا کہ اب تو صدقہ دینا پڑے گا تو لہٰذا وہ رک گئے اور اللہ کے رسول کا مسئلہ حل ہو گیا, ان کی پریشانی دور ہو گئی. اب اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور اس کے بعد کھرا کھوٹا علیحدہ ہو گیا کہ کون واقعی اللہ کے رسول سے مشورہ کرنا چاہتا ہے, ضروری ہے اس کا مشورہ, اور کون صرف اپنی اہمیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے حرکتیں کر رہا ہے. اب اس کے بعد یہ حکم اللہ نے منسوخ کر دیا, فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, تو کیا تم ڈر گئے کہ تم اپنے خفیہ مشوروں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ فإذ لم تفعلوا, تو اگر تم نے ایسا نہ کیا, وتاب اللہ علیکم, تو اللہ نے تم پہ نظر کرم کی, فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, بس قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ, واطیعوا اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, واللہ خبیر بما تعملون, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. اب ان منافقین کا ایک اور برا وصف اور وہ ہے دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں کرنا. جیسے آج دین کے دشمنوں کے ہم اتحادی بنے ہوئے ہیں, منافقانہ طرز ملم نے اختیار کر رکھا ہے. یہی ان کا معاملہ تھا منافقین کا, یہودیوں سے جا کے دوستیاں کرتے کہ بڑے پیسے والے ہیں, کبھی مشکل ہوئی تو ان سے مدد مل سکتی ہے. الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کہ دوستی کرتے ہیں اس قوم سے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا. ما هم منكم, یہ منافقین اے مسلمانوں نہ تم میں سے ہیں, ولا منهم نہ ان میں سے ہیں. منافق کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے, منافق صرف مخلص ہے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ. وہ کسی کے ساتھ قربانی نہیں دے گا, جہاں بھی قربانی دے گا مال اور جان لگانا پڑے گا. نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے ہے. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ, اور وہ حلف اٹھاتے ہیں جھوٹ پر, قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور جبکہ وہ جانتے ہیں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بے شک برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. اتخذوا ايمانهم جنتاً, انہوں نے اپنی قسموں کو بنا لیا ہے ڈھال. جب بھی پوچھا جائے بھائی کیوں کیا تو قسم کھا کے مکر گئے. فصدوا عن سبیل اللہ, تو وہ دوسروں کو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور خود بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. فلہم عذاب مہین, ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ان کے مال ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہ آئیں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, وہ آگ والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, اس روز قیامت کے دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا. فیحلفون لہ کما یحلفون لکم, اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جھوٹی جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں. ویحسبون انہم علی شیء, اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی دلیل پر ہیں. الا انہم ہم الکاذبون, جان لو کہ وہ جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان, شیطان نے ان کو قابو کر لیا ہے. فانساہم ذکر اللہ, انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے. اولئک حزب الشیطان, یہ ہے شیطان کی پارٹی. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, جان لو کہ شیطان کی پارٹی خسارے میں جانے والی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.